السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. غزہ میں اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسندوں کے درمیان لڑائی پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج جمعرات کو ہو رہا ہے. اس اجلاس کی درخواست اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی اور عرب ملکوں نے کی ہے. اس اجلاس میں شرکت کے لیے ایک درجن سے زائد وزرائے خارجہ پہنچ رہے ہیں. 14 ماہ پہلے کورونا وائرس کی وبا کے آغاز کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفاتر میں اعلی سطح کا ایسا اجلاس منعقد ہو رہا ہے جس میں حکام بذات خود شریک ہوں گے. لڑائی فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرنے والے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس بھی اس خصوصی اجلاس سے خطاب کریں گے. پاکستان کے وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی فلسطین امن مشن پر نیو یارک پہنچ گئے ہیں. وہ نیو یارک میں فلسطین کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بلائے گئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کریں گے اور مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. جنرل اسمبلی کے اجلاس سے ہٹ کر وزیر خارجہ اس موقع پر اجلاس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں کریں گے. ان کی جنرل اسمبلی کے صدر سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں متوقع ہیں اور جمعے کو نیو یارک میں مقامی اور بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ گفتگو کریں گے. سفارتی سرگرمیوں کے باوجود جمعرات کے صبح بھی دونوں اطراف سے حملے جاری تھے. اسرائیل نے غزہ کے علاوہ دیر البلد اور خان یونس پر بھی فضائی حملے کیے ہیں. فلسطینی حکام کے مطابق بدھ کی رات تک غزہ میں بمباری کا شکار ہونے والوں کی تعداد 227 ہو چکی تھی، جن میں 64 بچے شامل تھے. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے 12 شہری ہلاک ہوئے ہیں. اسرائیل اور حماس کے درمیان 10 مئی سے جاری لڑائی کے خاتمے کے لیے امریکہ کے صدر جو بائیڈن سمیت علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں. جو بائیڈن نے اس لڑائی کے آغاز کے بعد سے اب تک 4 مرتبہ نیتن یاہو سے رابطہ کیا ہے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن نے اسرائیلی رہنما سے کہا کہ وہ توقع رکھتے ہیں کہ آج سے کشیدگی میں نمایاں کمی واقع ہوگی جو جنگ بندی کی راہ ہموار کرے گی. اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتنیاہو نے بدھ کو امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے اسرائیلی بمباری میں نمایاں کمی کے مطالبے کو مسترد کر دیا. اس کے بجائے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ وہ مقصد حاصل ہونے تک کاروائی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں. قبل ازیں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے ایک ٹی وی خطاب میں نیتنیاہو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غزہ میں منظم دہشت گردی اور جنگی جرائم کر رہا ہے جو بین الاقوامی قانون کے تحت قابل گرفت جرم ہے. محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی اس طرح کے جنگی جرائم کرنے والے کو بین الاقوامی عدالتوں کے سامنے لے جانے سے نہیں ہچکچائیں گے. ایسے میں جبکہ اسرائیلی فلسطینی تصادم کی شدت میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹس نے جنگ بندی کے لیے کہا ہے، جبکہ ریپبلکن قانون سازوں نے حماس کی کاروائیوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ دونوں فریقوں میں کوئی اخلاقی برابری نہیں ہے. طالبان نے مشرقی افغانستان میں ایک ضلع پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ ہلمند میں سڑک کنارے بم دھماکے میں 9 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. سرکاری ذرائع اور مقامی لوگوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان صوبہ لقمان کے ضلع دولت شاہ میں داخل ہو گئے ہیں اور افغان سیکیورٹی فورسز کسی مزاحمت کے بغیر اپنے دفاعی مورچوں سے پیچھے ہٹ گئی ہیں. یہ ضلع 6 ماہ سے طالبان کے محاصرے میں تھا. اطلاعات کے مطابق جنگجوؤں نے ایک سرکاری عمارت اور اس کے اطراف کئی سرکاری چوکیوں کو آگ لگا دی. طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ افغان فوج اور پولیس کے علاقے سے فرار کے بعد 2 ٹینک، 1 فوجی گاڑی اور بہت سے ہتھیار اور گولہ بارود جنگجوؤں کے ہاتھ لگا ہے. کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال، سرحد پار افغانستان میں سیکیورٹی کے مخدوش حالات اور سیاسی عدم استحکام کے باعث پچھلے 2 سالوں سے پاکستان سے افغانستان رضاکارانہ وطن واپسی کا سلسلہ سست روی کا شکار ہے. پچھلے سال مجموعی طور پر 1200 افراد اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے تعاون سے واپس چلے گئے تھے، جبکہ اس سال یہ تعداد 100 اور 120 کے درمیان ہے. سرحد پار افغانستان میں حکومت مخالف طالبان شدت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے خلاف حملے تیز کر دیے ہیں، جو اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے ترجمان کے مطابق رضاکارانہ وطن واپسی میں بھی ایک اہم رکاوٹ ہے. خبریں ختم ہوئیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی فلسطین امن مشن پر نیو یارک پہنچ گئے ہیں. وہ نیو یارک میں فلسطین کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بلائے گئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں اور مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے. نیو یارک کے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم، امریکہ میں تعینات پاکستان کے سفیر اسد مجید خان سمیت پاکستانی سفارت خانے کے افسران نے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا. وزیر خارجہ آج 20 مئی کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں فلسطین کے حوالے سے بلائے گئے ہنگامی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. جنرل اسمبلی کے اجلاس سے ہٹ کر وزیر خارجہ اس موقع پر اجلاس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں کریں گے. ان کی جنرل اسمبلی کے صدر سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں متوقع ہیں. وزیر خارجہ نیو یارک میں پاکستانی سفارت خانے میں منعقدہ کمیونٹی ایونٹ میں بھی شرکت کریں گے اور جمعے کے روز نیو یارک میں مقامی اور بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ گفتگو کریں گے. اور پہلی رپورٹ میں بات کرتے ہیں پاکستان سے افغانستان رضاکارانہ طور پر وطن واپسی کے سلسلے کے بارے میں. پاکستان سے افغانستان رضاکارانہ وطن واپسی کا سلسلہ کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال اور سرحد پار افغانستان میں سیکیورٹی کے مخدوش حالات اور سیاسی عدم استحکام کے باعث گزشتہ 2 برسوں سے سست روی کا شکار ہے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے تعاون سے پچھلے سال مجموعی طور پر 1200 افراد واپس گئے، لیکن اس سال یہ تعداد 100 اور 120 کے درمیان ہے. سرحد پار افغانستان میں حکومت مخالف طالبان شدت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے خلاف حملے تیز کر دیے ہیں، جو اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے ترجمان کے مطابق رضاکارانہ طور پر وطن واپسی میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پچھلے سال 2 مارچ کو پاکستان سے افغان مہاجرین کی رضاکارانہ وطن واپسی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، مگر یہ سلسلہ 17 مارچ کو کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے لاک ڈاؤن کے نفاذ اور ایران اور افغانستان کے ساتھ تمام سرحدی گزرگاہوں کی بندش کے باعث معطل کرنا پڑا تھا. روا سال میں پچھلے سال کی طرح مارچ ہی میں شروع کی گئی رضاکارانہ وطن واپسی کا سلسلہ بار بار معطل ہوتا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے ترجمان کیسر افریدی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
پچھلے سال بھی اور اس سال بھی COVID-19 کی جو سچویشن ہے اس کی وجہ سے جو ہے افغان مہاجرین کا جو واپسی کا جو ہے جو ایکٹیویٹیز ہے وہ کم ہوئی ہے. پچھلے سال جو ہے تقریباً کوئی 1200 لوگ جو تھے وہ افغانستان گئے تھے، اس سال جو ہے وہ تقریباً 100-120 کے لگ بھگ جو لوگ ہیں وہ گئے ہوئے ہیں.
کیسر افریدی کا کہنا ہے،
2002 سے اب تک تقریباً کوئی 44 لاکھ کے لگ بھگ افغان مہاجرین یو این ایچ سی آر کی مدد کے ساتھ، یعنی یو این ایچ سی آر نے ان کو سپورٹ کیا ہے، ان کو کیش اسسٹنس پرووائڈ کی ہے، تو تقریباً کوئی 44 لاکھ کے لگ بھگ افغان مہاجرین وہ 2002 سے اب تک افغانستان وطن واپس جا چکے ہیں.
کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے علاوہ سرحد پار افغانستان میں سیکورٹی کی محدود حالت اور سیاسی عدم استحکام بھی پاکستان سے افغان مہاجرین کی وطن واپسی میں ایک اہم رکاوٹ سمجھا جا رہا ہے. افغانستان کے پاکستان سے ملحقہ شہر جلال آباد کی سینئر صحافی سمیم روحانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حال ہی میں طالبان عسکریت پسندوں کی کاروائیوں میں تیزی دکھائی دیتی ہے، جس سے سیکورٹی کی صورتحال دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے.
طالبان کا توجہ نسبت
کیسر افریدی نے سمیم روحانی کے بیان کی تصدیق کرتے ہوئے کہا
کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور ابزارپشن کیپیسٹی ہے، تو اس وجہ سے بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ افغانستان نہیں جا پا رہے.
ادھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ آمد و رفت کا سلسلہ ابھی تک معطل ہے. چند روز قبل عید الفطر کے اختتام پر پاکستان نے ان پاکستانی باشندوں کو افغانستان واپس جانے کی اجازت دی تھی جو افغانستان میں برسر روزگار ہے، مگر افغانستان سے پاکستان آنے والے افغان باشندوں کو ابھی تک آنے کی اجازت نہیں. اطلاعات کے مطابق سرحد پار افغانستان میں حکام اب رد عمل میں ان پاکستانی باشندوں کو افغانستان جانے کی اجازت نہیں دیتے جو کابل سمیت افغانستان کے مختلف شہروں اور علاقوں میں برسر روزگار ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان میں رواں ہفتے گلیشیئر سے پانی کے غیر معمولی اخراج کے بعد چین اور پاکستان کو ملانے والی شاہراہ کراکرم کو وقتی طور پر بند کرنا پڑا۔ خطے میں موسمیاتی تبدیلیوں سے گلیشیئرز پگھلنے میں گزشتہ چند دہائیوں سے تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان میں عالمی اوسط سے کہیں زیادہ گرمی بڑھنے کے خدشات ہیں، جبکہ ملک میں پانی کے ذخائر میں کمی کے ساتھ ساتھ زرعی پیداوار میں بھی کئی گنا کمی ریکارڈ ہو سکتی ہے، جس کا سب سے زیادہ اثر غریب اور پسماندہ کمیونٹیز پر پڑ سکتا ہے۔ تفصیلات محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
دنیا میں قطب جنوبی اور شمالی کے بعد سب سے زیادہ برفانی تودے یعنی گلیشیئرز پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں واقع ہیں۔ 18 مئی کو گلگت بلتستان کے ضلع ہنزہ میں واقع شسپر گلیشیئر سے معمول سے زیادہ پانی کے اخراج کے بعد پاکستان اور چین کو ملانے والی شاہراہ کراکرم کو حفاظتی اقدام کے تحت وقتی طور پر بند کر دیا گیا۔ اسی طرح بعض رہائشیوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ عالمی درجہ حرارت میں اضافے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ خطہ شدید موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے۔ پگھلتے گلیشیئرز، سیلاب، پانی کی کمی، خشک سالی اور گرمی کی لہروں کی وجہ سے پاکستان شدید موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کے 10 سر فہرست ممالک میں شامل ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو عالمی اوسط سے کہیں زیادہ گرمی پڑنے کے خطرات کا سامنا ہے، اور اگر کاربن کے اخراج کی یہی صورتحال برقرار رہی تو 2090 کی دہائی تک ملک کا اوسط درجہ حرارت 4.9 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ملک میں بارشوں کے سالانہ دورانیے میں بھی تبدیلی اور کم ہوتے ہوئے پانی کے ذخائر سے خشک سالی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ شدید موسم سے غریب اور کمزور طبقات کے لیے تباہی کے خطرات کئی گنا بڑھ سکتے ہیں۔ رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کراچی یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل اسٹڈیز کی سابق چیئرپرسن ڈاکٹر سیما جیلانی کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا شدہ ماحولیاتی مسائل کے حل کے لیے ہمہ جہت پالیسی اپنانا ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق مسائل کا تکنیکی طور پر حل تلاش کرنا ہوگا، صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا۔
اسکول لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ، ہر گورنمنٹ لیول پہ، آرگنائزیشن میں، انڈسٹریز میں، ہر جگہ پہ جو ہے نا اس کی پوری پلاننگ کی ضرورت ہے، اور پھر ہی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک سیکٹر، ایک ایجنسیز پہ کام کر کے ہم ان چیزوں کو نہیں کر سکتے ہیں۔
ڈاکٹر سیما جیلانی کے مطابق ماحول کے لیے مضر گیسز کے اخراج کو کم کرنے کے لیے توانائی کے متبادل ذرائع اختیار کرنا اب لازم ہو گیا ہے۔
ہمیں جتنا انرجی ہم کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، انرجی آڈٹ کی ضرورت ہے، الٹرنیٹ انرجی کی ضرورت ہے، باقی چیزوں کی، کیونکہ جتنا زیادہ ہم کنزمپشن آف فیول کریں گے اتنی زیادہ جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن ہے، اور جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن ہوگی اتنا ٹیمپریچر انکریز ہوگا۔
اس رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے پاکستان میں اہم غذائی اشیاء اور فصلوں کی پیداوار میں بھی کمی ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ اس بارے میں تحقیق بتاتی ہے کہ ملک میں پیدا ہونے والی فصلیں درجہ حرارت میں اضافے اور پانی کی کمی سے شدید متاثر ہو رہی ہیں، اور خطے میں 0.5 ڈگری سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت بڑھنے سے فصلوں کی پیداوار میں 8 سے 10% تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ادھر وزیر اعظم کے مشیر برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے جنگلات کی کٹائی کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 10 ارب درخت لگانے کے منصوبے سے ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اس مقصد کے لیے پروٹیکٹڈ ایریاز کو بھی مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
امریکی محکمہ دفاع کے افغان مشن پر نظر رکھنے والے انسپیکٹر جنرل کے دفتر کی حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طالبان نے سال 2021 کے پہلے 3 ماہ کے دوران امریکہ سے ہونے والے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے امریکی اور اتحادی افواج پر حملے نہیں کیے، لیکن افغان عوام اور افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف کاروائیاں تیز کی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طالبان نے دہشت گرد گروپ القاعدہ کے ساتھ قریبی روابط استوار رکھے ہیں، اور ساتھ ہی بڑے پیمانے پر حملوں کی منصوبہ بندی بھی جاری رکھی۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت پر ہوتا رہا ہے جب طالبان اور افغان حکومت کے درمیان امن بات چیت کسی پیش رفت کی طرف بڑھنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ سارا حسن کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان ممکنہ طور پر افغان آبادیوں کے گھر اور سرکاری فوج کے خلاف کسی بڑی کارروائی کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ سال کی ابتدائی سہ ماہی میں افغان شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پیش آئے، جن میں سرکاری افسران، اساتذہ، صحافی، طبی عملے کے ارکان اور مذہبی رہنما شامل تھے۔ اگرچہ طالبان ان کارروائیوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، امریکہ اور افغان حکام الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ افغان عوام کو خوفزدہ کرنے اور افغان حکومت کے بارے میں بدعتمادی پیدا کرنے کے لیے ایسے اقدامات کر رہے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو افغانستان میں تشدد بڑھتا رہا، افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات پر کام کرنے والی ٹیمیں کسی بامانی سمجھوتے تک پہنچنے میں ناکام رہیں. فروری 2020 میں طالبان نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی تھی کہ مارچ میں بات چیت شروع کریں گے، لیکن افغانوں کے مابین مذاکرات ستمبر 2020 تک شروع نہیں ہو سکے اور بات چیت کے طریقہ کار کے بارے میں بھی بنیادی ضوابط دسمبر 2020 تک طے نہیں پائے تھے. رپورٹ مرتب کرنے والی ٹیم کے عبوری سربراہ انسپیکٹر جنرل شان ڈبلیو آرڈینل نے رپورٹ کے ابتدائی میں لکھا ہے کہ مارچ 2021 کے سرمائے کے اختتام تک دونوں فریقوں نے امن بات چیت کے لیے کسی ایجنڈے کو حتمی شکل نہیں دی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان فروری 2020 میں ہونے والے امن معاہدے کے بعد طالبان کی جانب سے افغان عوام اور افغان سیکورٹی فورسز پر حملوں میں تاریخی اضافہ ہوا، خصوصاً 2021 کے ابتدائی 3 ماہ کے دوران ہونے والے حملوں کی تعداد گزشتہ سال کے ابتدائی 3 مہینے میں ہونے والے حملوں سے 37% زائد ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال کی آخری سہمائی کے دوران ان حملوں کی تعداد 10,431 تھی، جبکہ رواں سال کی پہلی سہمائی کے دوران ان حملوں کی تعداد بڑھ کر 11,551 تک پہنچ گئی ہے.
امریکی محکمہ دفاع کے افغان مشن پر نظر رکھنے والے انسپیکٹر جنرل کے دفتر کی حالیہ رپورٹ پیش کر رہی تھی سارا حسن. اور تازہ رپورٹوں کے مطابق طالبان نے مشرقی افغانستان میں ایک ضلع پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ ہلمنڈ میں سڑک کنارے بم دھماکے میں 9 شہری ہلاک ہو گئے. سرکاری ذرائع اور مقامی لوگوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ طالبان صوبہ لغمان کے ضلع دولت شاہ میں داخل ہو گئے اور افغان سیکورٹی فورسز کسی مزاحمت کے بغیر اپنے دفاعی مورچوں سے پیچھے ہٹ گئیں. یہ ضلع 6 ماہ سے طالبان کے محاصرے میں تھا. اطلاعات کے مطابق جنگجوؤں نے ایک سرکاری عمارت اور اس کے اطراف کئی سرکاری چوکیوں کو آگ لگا دی. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ افغان فوج اور پولیس کے علاقے سے چلے جانے کے بعد 2 ٹینک، 1 فوجی گاڑی اور بہت سے ہتھیار اور گولہ بارود جنگجوؤں کو ملا ہے. افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس کی فورسز نے حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کی، لیکن علاقے میں جھڑپیں اب بھی جاری ہیں اور جنگجوؤں کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے. ادھر ہلمنڈ میں جمعرات کی صبح سڑک کے کنارے ایک بم دھماکے میں خواتین اور بچوں سمیت 9 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. بھارت میں اپوزیشن کی بڑی جماعت کانگریس پارٹی نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ پر اظہار تشویش کرتے ہوئے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد بند کر کے مذاکرات کی میز پر آئیں، کیونکہ اسرائیل اور فلسطین کے پرامن بقائے باہمی کے لیے بامانی مذاکرات کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. اس نے اس معاملے پر بھارتی حکومت کے بقول اس کے متوازن موقف پر اظہار اطمینان کیا اور اپیل کی کہ وہ سلامتی کونسل کے رکن کی حیثیت سے معاندانہ کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے. ادھر انڈین فرینڈز فار پیلسٹائن نامی سرکردہ سیویلین سیاستدانوں اور مذہبی شخصیات کے ایک گروپ نے ایک ورچوئل نیوز کانفرنس میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کی ہے اور اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے کو انسانی نقطہ نظر سے دیکھے اور فلسطینی علاقوں پر اپنا قبضہ ختم کرے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
کانگریس پارٹی نے اسرائیل اور حماس پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر طاقت کا استعمال بند کریں. اس کے مطابق نہ تو حماس کی جانب سے راکٹ داغے جانے کی حمایت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اسرائیل کی جانب سے بہت زیادہ فوجی کارروائی قابل قبول ہے. اس سے قبل اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مندوب ٹی ایس تریمورتی نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فریقین سے اپیل کی کہ وہ کشیدگی ختم کریں اور مذاکرات کا آغاز کریں. انہوں نے جہاں ایک طرف یہ کہا کہ ہم سیویلین آبادی کو ہدف بنا کر غزہ سے راکٹ داغے جانے اور اس کے خلاف جوابی کارروائی کی مذمت کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف یہ بھی کہا کہ بھارت فلسطینی کاز کی غیر متزلزل حمایت اور تنازع کے 2 مملک حل پر زور دیتا ہے. دریاسنا سرکردہ سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات نے ایک آن لائن نیوز کانفرنس میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی کارروائی کی مذمت کی. القدس سے متعلق پارلیمنٹیرینز کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن اور سابق ایم پی کیسی تیاگی نے کہا کہ ہمیں اس معاملے کو مذہبی نہیں انسانی تناظر میں دیکھنا چاہیے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے کارگزار جنرل سیکرٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی، جمعیت علماء کے جنرل سیکرٹری مولانا محمود مدنی، سینئر صحافی سنتوش بھارتی اور گوسوامی سشیل جی مہاراج اور ڈاکٹر ایم ڈی تھامس جیسی مذہبی شخصیات نے بھی نیوز کانفرنس سے خطاب کیا. قبل ازیں ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا اور صحافیوں کی دیگر تنظیموں نے غزہ میں اس کثیر منزلہ عمارت پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی جس میں متعدد میڈیا ہاؤسز قائم تھے. پریس کلب آف انڈیا کے سیکرٹری جنرل ونے کمار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں امریکی صدر جو بائیڈن کے اس بیان کے حوالے سے जिसमें इसराइल से जंग बंद करने की अपील की गई है कहा,
हम ये समझते हैं कि इसराइल के नेता इसके ऊपर ध्यान देंगे और फौरन ही इसको डीएस्केलेट किया जाएगा, जिसमें कि बहुत ही इनोसेंट सिविलियंस की जाने चली गई।
उन्होंने मीडिया हाउसेस पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा,
टारगेट करना मीडिया हाउसेस को, जो वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट वाले हालात जहां पर होते हैं, स्थितियां होती है, वहां से रिपोर्ट करते हैं, जिससे कि पूरी दुनिया को पता चले कि वहां क्या हो रहा है, उसको टारगेट करना बहुत निंदनीय है।
दरअसल भारतीय हुकूमत के तरफदारों और बीजेपी हामियों की जानिब से सोशल मीडिया पर इसराइल की हिमायत का सिलसिला जारी है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
गजा में इसराइल और फलस्तीनी अस्करियत पसंदों के दरमियान लड़ाई पर गौर करने के लिए अकवाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज जुमेरात के रोज हो रहा है। इस इजलास की दरख्वास्त इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC और अरब मुल्कों ने दी। इस इजलास में शिरकत के लिए दर्जन भर से जायद वज़राए खारजा पहुंच रहे हैं। 14 माह पहले कोरोना वायरस की वबा के आगाज के बाद ये पहला मौका है कि न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहदा के सदर दफातर में आला सतह का इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें हुकाम ज़ाती हैसियत शरीक हो रहे हैं। लड़ाई फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा करने वाले अकवाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी इस खसूसी इजलास से खिताब कर रहे हैं। सिफारती सरगर्मियों के बावजूद जुमेरात की सुबह भी दोनों अतराफ से हमले जारी थे। इसराइल ने गजा के अलावा खान यूनस और दैरुल बलाह पर भी फिजाई हमले किए। जर्मन वजीर खारजा इसराइली और फलस्तीनी हुकाम से मिलने के लिए जुमेरात के रोज मशरक वस्ता पहुंचे हैं। उनका कहना है कि ये दौरा दोनों जानिब के अवाम के साथ यकजहती के इजहार के लिए है, जो दिन रात खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं, और इसराइल को हमास के रॉकेटों की दहशत के खिलाफ अपना दिफा करना है। इसराइली वजीर आजम बेनमन नेतन्याहू ने बुध के रोज अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से इसराइली बमबारी में नुमाया कमी के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने एक बयान में कहा कि वो मकसद हासिल होने तक कार्रवाई जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। इसराइली वजीर आजम का कहना था कि वो अमरीकी सदर की हिमायत के इंतहाई शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसराइल अपने शहरियों के लिए अमन और सलामती की वापसी तक पेशरफ जारी रखेगा। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक बुध की रात तक गजा में हलाक होने वालों की तादाद 227 हो चुकी थी, जिनमें 64 बच्चे शामिल हैं। इसराइली हुकाम का कहना है कि उनके 12 शहरी हलाक हुए हैं। तफसीली रिपोर्ट के साथ असद नजीर।
इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने गजा की पट्टी में फलस्तीनी तंजीम हमास पर इसराइली बमबारी में नुमाया कमी का अमरीकी सदर जो बाइडन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। नेतन्याहू ने एक बयान में कहा है कि वो अपने मकासद के हुसूल तक इस ऑपरेशन को जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। इसराइली वजीर आजम का कहना है कि वो अमरीकी सदर की हिमायत को भरपूर सराहते हैं, लेकिन इसराइल अपने शहरियों की सिक्योरिटी और अमन व सलामती के लिए मजीद इकदाम उठाएगा। सदर जो बाइडन ने इस लड़ाई के आगाज के बाद से अब तक 4 मरतबा नेतन्याहू से राबता किया है। अलबत्ता इन तमाम कोशिशों के बावजूद बुध को गजा की पट्टी में इसराइल और हमास ने एक दूसरे पर फिर से हमले जारी रखे। व्हाइट हाउस का कहना है कि जो बाइडन ने इसराइली रहनुमा से कहा है कि वो तवक्को रखते हैं कि आज से कशीदगी में नुमाया कमी वाकई होगी, जो जंग बंदी की राह हमवार करेगी। अगर इसराइल गजा पर बमबारी जारी रखता है तो क्या होगा, इस सवाल पर व्हाइट हाउस ने रद्देमल देने से गुरेज किया। अलबत्ता व्हाइट हाउस का कहना था कि हमारी कोशिश ये यकीनी बनाना है कि हम सिफारती अंदाज में जंग बंदी पर काम खामोशी और तेजी से करें। दूसरी जानिब पेंटागन ने बताया है कि बुध को अमेरिका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अपने इसराइली हमनसब से मुसलसल दूसरे रोज गुफ्तगू की। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जान कर्बी के मुताबिक लॉयड ऑस्टिन ने जहां इसराइल के दिफा के हक की तौसीक की, वहीं बेगुनाह जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया। कबल अज़ी फलस्तीन अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने एक टेलीविजन खिताब में नेतन्याहू पर तनकीद करते हुए कहा कि इसराइल गजा में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी और जंगी जरायम कर रहा है, जो बैनुल अक़वामी कानून के तहत काबले गिरफ्त जुर्म है। महमूद अब्बास ने कहा कि फलस्तीनी इस तरह के जंगी जरायम करने वालों को बैनुल अक़वामी अदालतों के सामने ले जाने से गुरेज नहीं करेंगे। ادھر اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے منگل کو ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ اسرائیل نے حماس کو غیر متوقع حد تک نقصان پہنچایا ہے اور اس گروپ کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ حماس کے حملوں کا اسرائیلی جواب اسرائیل کے دشمنوں کے لیے بھی ایک سبق ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے منگل کو ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ غزہ میں زندگی شدید بحران سے دوچار ہے. انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا تھا کہ وہ اقوام متحدہ کے پروگرام کے لیے فنڈز فراہم کرے تاکہ فلسطینی علاقوں میں امدادی کام کیا جا سکے. فرانس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مصر اور اردن کی مشاورت کے بعد ایک قرارداد جمع کرائی ہے جس میں لڑائی بند کرنے پر زور دیا گیا ہے. امریکہ جو اسرائیل کا اتحادی ہے سلامتی کونسل میں ویٹو کی پاور رکھتا ہے. اس نے اب تک سلامتی کونسل کو جنگ بندی کی حمایت میں بیان جاری کرنے سے روک رکھا ہے. امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کی جانب سے بیان جاری ہونا جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں میں معاون ثابت نہیں ہوگا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے لبنان کی جانب سے 4 راکٹ پھینکے جانے کے جواب میں اس کے متعدد اہداف پر گولہ باری کی ہے. فوجی ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ ہم کسی بھی محاذ پر ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہیں. فوج کے مطابق اس نے ایک راکٹ کو فضا میں تباہ کر دیا جبکہ باقی کے بارے میں غالب امکان ہے کہ کھلے مقامات پر گرے. اگرچہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ ایسا کس نے کیا, لیکن لبنان میں سیکورٹی ذرائع نے تصدیق کی کہ راکٹوں کو جنوبی ساحلی شہر طائر کے قریب ایک گاؤں سے اسرائیل کی طرف پھینکا گیا. ابتدائی طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. 10 مئی کو اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں چھڑنے کے بعد سے بدھ کو تیسرا موقع تھا کہ لبنان کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ پھینکے گئے. اسرائیلی فوج کے ترجمان ہدائے زلبرمن نے منگل کے روز کہا کہ فوجی حکام سمجھتے ہیں کہ ان حملوں کی ذمہ دار حزب اللہ نہیں بلکہ ایک چھوٹا فلسطینی دھڑا ہے. جنوبی لبنان میں حزب اللہ کا ہلکا اثر ہے اور اس کی جدید راکٹوں تک رسائی ہے. غزہ میں اسرائیلی حملوں کے خلاف روزانہ لبنان میں اسرائیلی سرحد کے ساتھ احتجاج بھی کیا جاتا ہے. ایک ایسے وقت میں جبکہ اسرائیلی فلسطینی تصادم کی شدت میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے, امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹس نے جنگ بندی کے لیے کہا ہے جبکہ ریپبلکن قانون سازوں نے حماس کی کاروائیوں کی مذمت کی اور کہا کہ دونوں فریقوں میں کوئی اخلاقی برابری نہیں. نامہ نگار کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد کا سلسلہ جاری ہے اور حماس اس کے جواب میں اسرائیل پر راکٹ داغ رہی ہے جسے وہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہتی ہے. ادھر واشنگٹن میں اسرائیلی سفارتخانے کے باہر احتجاج کرنے والے بھی آ رہے ہیں اور اسرائیلی فلسطینی تشدد نے یہاں واشنگٹن میں قانون سازوں کو بھی تقسیم کر دیا ہے. سینیٹر بارنی سینڈرز اور رکن کانگریس الیگزینڈریا اوکاسیو جیسے پروگریسو قانون ساز کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کے لیے اپنی امداد کا دوبارہ جائزہ لے کیونکہ اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے ہوائی حملوں میں شہری مارے جا رہے ہیں, جبکہ زیادہ تر اعتدال پسند قانون ساز جنگ بندی کے لیے کہتے ہیں. ڈیموکریٹک سینیٹر باب مینینڈیز کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ بلنکن اور خود صدر زبردست سفارتکاری کر رہے ہیں جو کہ پس پردہ جاری ہے اور جو براہ راست اسرائیلی حکومت کے ساتھ ہو رہی ہے, جو مصر کے ساتھ ہو رہی ہے اور خطے میں دوسرے اتحادیوں کے ساتھ ہو رہی ہے جس کا مقصد تصادم کو ختم کرانا ہے. خیال رہے کہ اسرائیلی ہوائی حملوں میں کم از کم 217 فلسطینی مارے جا چکے ہیں جبکہ جنگجوؤں کے اسرائیل پر راکٹ حملوں میں کم از کم 12 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں. ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ دونوں فریق یکساں اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. سینٹ میں اقلیتی لیڈر مچ مکونل کا کہنا تھا کہ ایسے ڈیموکریٹس کی تعداد خاصی ہے جو اسرائیل سے ہمدردی نہیں رکھتے اور اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں جیسے کہ صورتحال کے دونوں مساوی طور پر ذمہ دار ہیں. دونوں فریقوں کے درمیان کوئی اخلاقی برابری نہیں ہے. ایک جانب ایک دہشت گرد گروپ ہے جو صورتحال کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور خود فلسطینیوں کو ہی نقصان کی راہ پر ڈال رہا ہے. دوسری جانب اسرائیل ہے جو اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے ایسے ہوائی حملے کرنے کے لیے بہت زیادہ احتیاط کر رہا ہے جو صرف مخصوص ٹھکانوں پر کیے جائیں. سینٹ کے ریپبلکنز نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں شرکت کے لیے بائیڈن حکومت کی اقدامات کی مذمت کی ہے. دریاسنا بائیڈن حکومت کو ان پروگریسو ڈیموکریٹس کی جانب سے زیادہ تر علامتی چیلنج کا سامنا ہے جو اسرائیل کے لیے $735 ملین کی ہتھیاروں کی فروخت کو روکنا چاہتے ہیں۔ اس سودے کو مکمل کرنے کا موقع اب تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
آئس لینڈ کے دارالحکومت رک چاوک میں جمعرات کے روز قطب شمالی کی کاؤنسل کا وزارتی اجلاس ہو رہا ہے، جس میں ماحولیاتی تبدیلی اور خطے کے ملکوں میں تعاون بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اجلاس سے پہلے کہا کہ ہم ماحولیات کے بحران کو حل کرنے اور قطب شمالی کے خطے کو پر امن رکھنے کے لیے کاؤنسل کے ذریعے اپنے مضبوط بین الاقوامی تعاون کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس ہفتے کے آغاز میں بلنکن نے عالمی برادری پر زور دیا تھا کہ وہ قطب شمالی کے علاقے میں فوجی سرگرمیوں سے گریز کرے، اور کہا تھا کہ روس نے علاقے میں غیر قانونی دعوے کرنے کے لیے پیش قدمی کی۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی اسی ہفتے کہا کہ مغربی اقوام کو قطب شمالی پر حق نہیں جمانا چاہیے، اور روس اس خطے میں اپنی سرحدوں کا تحفظ یقینی بنانے کا ذمہ دار ہے۔ یہ تنازعہ دراصل بحر شمالی کی گزرگاہ کا ہے جو قطب شمالی میں روس کی شمالی سرحدوں سے گزرتی ہے۔ روس سمجھتا ہے کہ یہ گزرگاہ اس کے معاشی اور فوجی مفادات کے لیے کلیدی اہمیت رکھتی ہے، اور چاہتا ہے کہ غیر ملکی جہاز وہاں سے گزرنے کے لیے اس سے اجازت طلب کریں۔ امریکہ نے اس گزرگاہ کے کچھ حصوں پر روس کے دعووں کو ناجائز قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے۔ روس قطب شمالی کی کاؤنسل کی سربراہی سنبھالنے والا ہے، اور اس نے خطے میں مستحکم معاشی ترقی اور مقامی ثقافتوں اور زبانوں کو فروغ دینے کے اہداف مقرر کیے ہیں۔ اجلاس کے موقع پر بدھ کے روز سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بلنکن اور لیوروف کی ملاقات تھی۔ بلنکن نے کہا کہ امریکہ ان شعبوں میں پیش رفت کے لیے روس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے، جس میں دونوں ملکوں کے باہمی مفادات ٹکراتے ہیں۔ امریکہ اپنے مفادات کا دفاع جاری رکھے گا، اور اگر روس واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جارحانہ رویہ اختیار کرے گا تو جواب دیا جائے گا۔ لاوروف نے کہا کہ ہمارا موقف واضح ہے، ہم تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے خواہش مند ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات کو ایماندارانہ، حقائق اور باہمی احترام پر مبنی ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ میں روسی اور روس میں امریکی سفارتی دفاتر کے معاملات پر تبادلہ خیال کو بھی تیار ہیں۔ یہ امریکہ اور روس کے اعلیٰ ترین سفارتکاروں کی پہلی روبرو ملاقات تھی، اور ایسے موقع پر ہوئی جب دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑی ہوئی ہے۔ آئندہ ماہ امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقات طے ہے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
اور آئیے اب وقت ہوا ہے پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کے تازہ ترین اعداد و شمار اور رپورٹوں کا۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 4,207 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبہ سندھ میں ہفتے اور اتوار کے روز کاروبار بند، جبکہ انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ سمیت سینما گھر، بیوٹی پارلرز، شادی ہال، مزارات اور پارکس پر پابندی برقرار ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,874 افراد کرونا سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں بدھ کے روز مزید 2,76,110 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ بھارت میں اس وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,57,72,440 ہے، اور اب تک عالمی وبا سے 2,87,122 افراد وہاں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور بر اعظم ایشیا کے زیادہ تر ممالک کرونا وائرس کی وبا کی اگلی لہر کی لپیٹ میں ہیں۔ نئے کیسز اور اموات کی بڑھتی ہوئی تعداد پر قابو پانے کے لیے حکام نے پابندیاں نافذ کر دی ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ تائیوان کے دارالحکومت تائپے میں سکول بند کر دیے گئے ہیں، شادی کی تقریبات کو منسوخ کیا گیا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھنے پر پابندی ہے، ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ قائم رکھنے پر سختی سے عمل درآمد کرایا جا رہا ہے، جس سے لوگوں کا روزگار متاثر ہو رہا ہے۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور وانگ جونگ نے بتایا ہے کہ اسے 3 دن سے کوئی سواری بھی نہیں ملی۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
تائیوان کا شمار مہلک وائرس پر کامیابی سے کنٹرول کرنے والے ملکوں میں ہوتا ہے، مگر گزشتہ ہفتے وہاں 1200 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس سے 14 روزہ قرنطینہ میں رکھے جانے والے افراد کی تعداد 6,00,000 سے بڑھ گئی ہے۔ ہانگ کانگ اور سنگاپور نے کرونا وائرس کی دوسری لہر پھوٹنے کے بعد اپنے ملکوں میں قرنطینہ کے بغیر مسافروں کی آمد کا پروگرام ملتوی کر دیا ہے۔ اسی طرح چین میں بھی، جہاں سے مہلک وائرس کی شروعات ہوئی تھی، نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ یہ وائرس بیرونی ملکوں سے آنے والے افراد سے رابطوں کے ذریعے پھیلا ہے۔ ہانگ کانگ نے وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے ویکسین نہ لگوانے والے لوگوں کے لیے قرنطینہ کی مدت 14 دن سے بڑھا کر 21 دن کر دی ہے۔ بھارت جو حالیہ عرصے میں وائرس کی تیزی سے پھیلنے والی قسم کی شدید لہر کی لپیٹ میں تھا، وہاں اب نئے کیسز کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن اب بھی یہ سطح 2.5 لاکھ روزانہ کے لگ بھگ ہے، جبکہ بدھ کے روز وہاں 4,500 سے زیادہ ہلاکتوں سے ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ کووڈ 19 کے نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد ملیشیا نے غیر متوقع طور پر ایک مہینے کا لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ ملیشیا میں عالمی وبا کی یہ دوسری لہر ہے جس میں جنوری کے بعد سے مریضوں کی تعداد میں 4 گنا تک اضافہ ہوا ہے۔ ملیشیا میں اب تک 4,85,000 سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 2,000 سے زیادہ ہے۔ حکومت نے لوگوں کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسپتالوں میں وائرس کے نئے مریضوں کی گنجائش ختم ہو رہی ہے۔ ملیشیا میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں، ریاستوں کے درمیان سفر اور سماجی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، جبکہ ریستورانوں میں بیٹھ کر کھانا کھانے سے روک دیا گیا ہے۔ سنگاپور میں حکام نے سماجی فاصلوں کی پابندی کو مزید سخت کرتے ہوئے اس کی مدت 13 جون تک بڑھا دی ہے، اور عوامی مقامات پر 2 سے زیادہ افراد کے اکٹھا ہونے سے منع کر دیا گیا ہے۔ چین کے لیاونگ صوبے میں نئے کیسز سامنے آنے کے بعد وہاں ہوائی اڈوں، ریلوے اسٹیشنوں اور سڑکوں پر ٹول وصول کرنے کی چوکیوں پر چیک پوسٹیں قائم کر دی ہیں، جہاں مسافروں کو لازمی طور پر اپنا تازہ ترین منفی کورونا ٹیسٹ دکھانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صوبے بھر میں بڑے پیمانے پر کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ کی مہم شروع کی گئی ہے۔ اس ریاست کے 40 سے زیادہ ملکوں کے ساتھ تجارتی رابطے ہیں۔ ایشیا میں کووڈ 19 کی تازہ لہر کا آغاز مارچ میں ہوا تھا، جس کے بعد سے نئے مریضوں اور ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ فلپائن میں نئی لہر کے آغاز کے بعد سے متاثرین کی تعداد 11 لاکھ سے بڑھ چکی ہے، جبکہ ہلاکتیں 1,93,072 سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ویکسینز وائرس کے پھیلاؤ اور اس کی ہلاکت خیزی میں کمی لانے میں معاون ثابت ہو رہی ہے، لیکن اکثر ایشیائی ملکوں کو اس کی فراہمی میں تاخیر اور قلت کا سامنا ہے۔
امریکہ کرونا وائرس ویکسین کی 8 کروڑ خوراکیں ضرورت کی بنیاد پر مختلف ملکوں میں تقسیم کرے گا۔ امریکہ نے پہلے کہا تھا کہ وہ ویکسین کی 6 کروڑ خوراکیں دوسرے ملکوں کو دے گا، لیکن اس ہفتے اعلان کیا کہ مزید 2 کروڑ خوراکیں بھی عطیہ کی جائیں گی۔ البتہ اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا کہ یہ عطیات کن ملکوں کو دیے جائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے کووڈ پر عالمی ردعمل سے متعلق رابطہ کار گیل سمتھ سے بدھ کے روز ایک ٹیلی کانفرنس میں وسطی امریکہ، بھارت، برازیل، افریقہ، مشرقی ایشیا اور یورپی یونین کے صحافیوں نے بار بار یہ سوال پوچھا، لیکن انہوں نے اس کا جواب دینے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کوویکس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ویکسین کی زیادہ ضرورت کہاں ہے اور خوراک کو منصفانہ طور پر کیسے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کینیڈا سرحد کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ تازہ اطلاعات کے مطابق 9,000 کلومیٹر طویل یہ سرحد غیر ضروری آمد و رفت کے لیے کم از کم 21 جون تک بند رہے گی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے منگل کے روز کہا کہ سرحد کھولنے کے فیصلے کا انحصار ویکسین کی شرح پر ہے۔ سی ٹی وی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے مطابق وزیر اعظم ٹروڈو نے کہا کہ ہم سب معمولات بحال ہونے کے شدت سے منتظر ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کیسز پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ کینیڈا میں پابندیاں نرم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 75% سے زیادہ آبادی کو ویکسین لگ جائے۔ ادھر چین نے کہا ہے کہ وہ افریقہ کے تقریباً 40 ملکوں کو کووڈ ویکسین فراہم کر رہا ہے اور اس کا یہ عمل خالصتاً بے غرضی پر مبنی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے اہلکار وو پنگ نے چین اور دوسرے ملکوں کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ بعض ممالک دوسروں کو ویکسین دینے سے پہلے اپنے عوام کو ویکسین لگانے کی مہم مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکہ اب تک ویکسین کی 8 کروڑ خوراکیں عطیہ کرنے کا وعدہ کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ افریقہ کے لیے زیادہ ویکسین فراہم کی جائیں، جہاں اب تک صرف 2% آبادی کو ویکسین لگ سکی ہے۔ اور یورپی یونین نے کہا ہے کہ وہ اپنے رکن ملکوں سے سفارش کرے گی کہ ویکسین لگوانے والے بیرونی سیاحوں کو آنے کی اجازت دی جائے۔ یورپی کمیشن کے ترجمان کرسچن واگن نے برسلز میں صحافیوں کو بتایا کہ تنظیم کے 27 ملکوں کے سفیروں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جن ملکوں کو محفوظ سمجھا جا سکتا ہے ان کے لیے پابندیاں نرم کرنے اور ان کے شہریوں کو سفر کی اجازت دے دی جائے۔ فی الوقت صرف 7 ملکوں کو ان کے کووڈ کیسز کی کم شرح کی وجہ سے محفوظ خیال کیا جاتا ہے۔ یورپی یونین نے وبا پر قابو پانے کے لیے گزشتہ سال سخت پابندیاں لگائی تھیں، لیکن اب رکن ملکوں کے سفیروں کا کہنا ہے کہ غیر ضروری سفر پر عائد بہت سی پابندیوں کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا بھر میں بہت سے سے لوگوں نے ویکسین لگوا لی ہے اور موسم گرما کی تعطیلات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ نئی منظور شدہ رہنما ہدایات کی روشنی میں مسافروں کو ثابت کرنا ہوگا کہ انہیں یورپی یونین سے منظور شدہ کسی ویکسین کی تمام ضروری خوراکیں لگ چکی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس منصوبے میں ہنگامی تعطل کی شک شامل ہے جو رکن ملکوں کو ان اقوام کے مسافروں کے لیے سرحدیں بند کرنے کی اجازت دے گی جہاں نئی وبا پھوٹ پڑے۔ ترجمان نے واضح تاریخ تو نہیں بتائی کہ سرحدوں کو کب کھولا جائے گا، کیونکہ یورپی یونین کے ملکوں نے اس اقدام کی ابھی تک رسمی منظوری نہیں دی، لیکن امکان ہے کہ تنظیم کے وزراء جمعے کے روز رسمی طور پر اس بارے میں تجویز منظور کر کے محفوظ ملکوں کی نئی فہرست جاری کر دیں گے۔ یورپی حکام نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ نئے قواعد آئندہ ہفتے سے نافذ العمل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کے تازہ ترین اعداد و شمار اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ازبکستان میں امریکہ اور اقوام متحدہ کے نمائندوں نے ان کو جنہیں داعش کی بیویوں اور بچے کہا جاتا ہے مشرق وسطی سے واپس لینے کے ازبکستان کے فیصلے کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ شام اور عراق میں داعش کے دوبارہ سر اٹھانے کے خطرے کو کم کرنے کی عالمی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر دوسرے ملکوں کو بھی اس فیصلے کی تقلید کرنا چاہیے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
ازبکستان میں امریکی سفیر ڈینیل روزنبلم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ازبکستان نے ایک زبردست کام کیا ہے۔ ازبکستان کے صدر سبخات مرزویوگ کی حکومت نے 2019 میں شمال مشرقی شام کے کیمپوں میں رہنے والے اپنے ایسے شہریوں کو جنہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا واپس لانے کی کارروائی شروع کی، جسے آپریشن مہر کا نام دیا گیا، یعنی رحم دلی کی کارروائی کا نام دیا گیا۔ مئی 2019 سے پانچ بار میں 435 خواتین اور بچوں کو، جن میں سے زیادہ تر شام میں تھے مگر کچھ عراق اور افغانستان سے بھی تھے، واپس لایا گیا، اور ان میں 343 نابالغ تھے جن کی عمریں 1 سے 15 برس کے درمیان تھیں۔ ہر چند کے ازبک حکومت یہ اعداد و شمار فراہم نہیں کرتی کہ اس کے کتنے شہری سمندر پار انتہا پسند جنگیوں کے ساتھ شریک ہوئے، تاہم حکومتی تخمینے کے مطابق یہ تعداد ہزاروں میں ہے۔ شام میں آئی ایس کے آخری مضبوط گڑھ پر دوبارہ قبضے کے بعد ازبک صدر نے مئی 2019 میں آئی ایس میں شامل ہونے والے ازبک خاندانوں کی واپسی کو قومی ترجیح قرار دیا، اور روزن بیلم کا کہنا ہے کہ یہ درست فیصلہ تھا اور واشنگٹن نے شروع ہی سے اس کی حمایت کی تھی۔ وائس آف امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ نے شام سے 92 خواتین اور بچوں کو اپریل کے اواخر میں واپس لانے کی تازہ ترین کارروائی میں مدد بھی دی۔ عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آئی ایس کے سابقہ لڑنے والوں کی واپسی کے بارے میں بھی صلاح و مشورہ ہو رہا ہے، تاہم ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ازبکستان میں اقوام متحدہ کی رابطہ کار ہیلینا فریزر نے کہا ہے کہ ازبکستان کا یہ اہم فیصلہ اور تجربہ دوسرے 56 ملکوں کے لیے اپنے کوئی 10,000 شہریوں کو واپس لانے کے واسطے ماڈل بن سکتا ہے جو شام میں آئی ایس سے وابستہ تھے۔ واپس آنے والوں کو دارالحکومت تاشقند کے باہر ایک ماہ تک ریہیبلیٹیشن میں رہنا پڑے گا۔ وائس آف امریکہ نے واپس آنے والی خواتین سے بات کی جن کا کہنا تھا کہ اس پروگرام نے ان کی اپنی راہ بدلنے اور سوچ بدلنے میں بڑی مدد کی ہے۔ واپس آنے والی خواتین میں سے کسی کی بھی کسی ممکنہ جرم کے ارتکاب کے لیے کوئی باضابطہ تحقیقات نہیں ہوئی۔ کچھ ازبک قانون سازوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومت ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کرے گی، تاہم ہر ایک ازبک حکومت کے اس انداز فکر سے اتفاق نہیں کرتا۔ سیاسی اسٹیبلشمنٹ سمیت بعض کو تشویش ہے کہ واپس آنے والے معاشرے میں ضم ہونے کے بعد اس کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ جو ازبک انتہا پسند گروپ میں شامل ہونے کے لیے گئے انہوں نے ازبکستان کے سیکولر نظام سے وفا نہیں کی۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
فرانس میں پولیس تشدد کے خلاف احتجاج کے بعد دسیوں ہزاروں پولیس افسروں اور ان کے حامیوں نے بدھ کے روز پیرس میں اپنی ریلی نکالی اور اپنی صفوں میں تشدد اور عدم تحفظ کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کیا۔ فرانس کی قومی اسمبلی کے باہر اس مظاہرے میں بارش کے باوجود پولیس کے علاوہ سیاستدان اور عام شہری بھی شریک ہوئے۔ اس ماہ کے آغاز میں ایک پولیس افسر نیس میں انسداد منشیات کی کارروائی میں ہلاک ہو گیا تھا۔ پیرس کے باہر ایک اور خاتون اہلکار کو مشتبہ دہشت گردوں نے اس وقت ہلاک کر دیا جب وہ پولیس اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی۔ حالیہ برسوں میں فرانسیسی پولیس پر ایسے کئی حملے کیے جا چکے ہیں۔ فرانس میں صرف پولیس ہی عدم تحفظ کے بڑھنے پر خبردار نہیں کر رہی، فرانس کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجیوں نے حال ہی میں ایک کھلا خط جاری کیا ہے جس میں خبردار کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی اسلامی شدت پسندی ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہی ہے۔ کرپشن اور بدعنوانی کا معاملہ دنیا بھر میں ہمیشہ ہی زیر بحث رہتا ہے۔ اسپین میں کرپشن روکنے کا نیا طریقہ دریافت کر لیا گیا ہے۔ کرپٹ سرکاری افسروں کو ریہیب یعنی اصلاحی سینٹرز میں بھیج دیا جائے گا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق اسپین میں ایسے بدعنوان افراد جو وائٹ کالر جرم کی سزا میں قید کاٹ رہے ہیں انہیں پھر سے معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے ایک اصلاحی پروگرام متعارف کرایا گیا ہے۔ یہ اصلاحی پروگرام 11 مہینے پر محیط 32 سیشنز پر مبنی ہے، جس کے دوران ماہرین نفسیات کی ایک ٹیم ایسے قیدیوں کی نگرانی کرے گی۔ بار کے مطابق اسپین میں اس پروگرام کو متعارف کرانے سے اس سوچ کو تقویت دینا مقصود ہے کہ لوگوں کو دوسرا موقع دینا چاہیے۔ سمن خان تفصیل بیان کرتی ہیں۔
اخبار کے مطابق اسپین میں کرپشن کا مسئلہ عام ہے اور ملک میں 2009 میں منظر عام پر آنے والے ایک بڑے کرپشن کیس کی وجہ سے متعدد افسران کو سرکاری چیکوں میں رشوت ستانی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اخبار کے مطابق اس اسکینڈل کی وجہ سے اس وقت کی برسر اقتدار پارٹی یعنی اسپین کی پیپلز پارٹی کی حکومت 2018 میں ختم ہوئی تھی۔ اخبار نے بتایا کہ 75 برس کے کارلوس اربرکرکیو ہسپانوی شہر کرتبہ میں رشوت ستانی کے الزام میں 4 برس کی قید کاٹ رہے ہیں۔ اربرکرکیو اپنے شہر میں نوٹری کا کام کرتے تھے۔ ان پر سرکاری ٹھیکوں میں 4 لاکھ یورو کے قریب خورد برد کرنے کا الزام تھا۔ اخبار کے مطابق البرکرکیو دوسرے وائٹ کالر کرائم میں قید مجرمان کے ساتھ ایک اصلاحی پروگرام کا حصہ ہیں۔ اس تجرباتی پروگرام کا مقصد اخبار کے مطابق یہ جاننا ہے کہ ان کرپٹ افسران کے اندر کیا ایک دیانتدار انسان موجود ہے۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق جہاں ٹی وی اور میڈیا میں ہر جانب وائٹ کالر جرائم سے متعلق ٹی وی شو اور فلمیں دکھائی جاتی ہیں، وہیں اسپین میں کرپشن کی شرح باقی یورپی ممالک سے کم ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اسپین کو کرپشن میں ہمسایہ ممالک فرانس سے نیچے رکھا ہے اور اٹلی سے کچھ اوپر۔ رپورٹ کے مطابق رواں برس مارچ میں اسپین کے 9 جیلوں میں یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا۔ ان قیدیوں کو اس اصلاحی پروگرام میں شمولیت پر سزا میں کمی تو نہیں ملتی، البتہ اس پروگرام میں شرکت کرنے والوں کے لیے پے رول میں نرمی بڑھتی جاتی ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ اسپین میں جیلوں کو چلانے والے سابقہ جج اینجل لوئس آرٹیس کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کا سب سے بڑا چیلنج کرپشن کے الزامات میں سزا کاٹنے والے افسران کو یہ سمجھانا ہے کہ کچھ نہ کچھ خرابی انہی میں ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ سابق جج آرٹیس کے بقول چونکہ یہ لوگ پیسے اور طاقت والے ہیں، ہم اس مشکل سوال سے الجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جرم کر کے سزا سے بچ سکتے ہیں اور انہیں ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس مقصد کے لیے جیل میں قیدیوں کے ساتھ کام کا تجربہ رکھنے والے نفسیات دان سرجیو رویس سے رابطہ کیا گیا، جن کا کہنا تھا کہ جہاں ہم اس تھراپی کے ذریعے ان شرکا کو یہ احساس دلائیں گے کہ انہوں نے غلطی کی ہے، وہیں ہم ان مجرمان کو ان سیشنز میں براہ راست متاثر افراد سے بھی ملوائیں گے تاکہ وہ ان سے معافی مانگیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ۔
اور فرانس میں جمع ہونے والے سائنسدانوں کی بین الاقوامی ٹیم نے بدھ کے روز ایک منصوبے کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد کرسٹوفر کولمبس کے ڈی این اے کا جائزہ لے کر یہ طے کرنا ہے کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا۔ اگرچہ طویل عرصے سے اٹلی کا دعویٰ ہے کہ کولمبس کا تعلق اس کے علاقے سے تھا، لیکن اس کے بارے میں اسپین، پرتگال، کروشیا اور حد یہ کہ پولینڈ تک سے تعلق ہونے کی قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ ان کے ابتدائی زندگی کے بارے میں کم معلومات مجسر ہیں اور نئے منصوبے کا مقصد اسی مہم کو حل کرنا ہے۔ 2003 میں اسپینش یونیورسٹی آف گرناڈا کے میڈیکل اسکول کی ایک ٹیم نے ڈی این اے کی تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ سول کے کیتھیڈرل کے ایک مقبرے میں موجود ہڈیاں کولمبس کی ہیں۔ اس کے بعد جمہوریہ ڈومینک کے اس دعوے سے پیدا ہونے والا تنازع ختم ہو گیا تھا کہ کولمبس اس کی سرزمین پر دفن ہے۔ خبریں ختم ہوئی لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے افغان وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر سے گزشتہ روز ٹیلی فون پر گفتگو کی اور بعض مبصرین کا خیال ہے کہ چین اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرے گا جو افغانستان سے امریکی اور بین الاقوامی افواج کے انخلا سے پیدا ہوگا، لیکن ممتاز امریکی اسکالر ڈاکٹر وائن بام ایسا نہیں سمجھتے۔ وائس آف امریکہ کے قمر عباس جعفری سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مستقبل میں افغانستان کی صورتحال کا ایک نقشہ پیش کیا ہے، سماعت فرمائیے یہ رپورٹ جسے آپ کے لیے تیار کیا قمر عباس جعفری نے۔
ممتاز امریکی اسکالر اور مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ افغان امور کے ماہر ڈاکٹر وائن بام نے کہا ہے کہ چین کسی حد تک اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو امریکی اور بین الاقوامی افواج کے افغانستان سے انخلا کے سبب پیدا ہوگا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
In some sense, China is trying to fill the gap, but not in the way in which one might expect. It's not that they're going to in any way get involved in any kind of domestic business in the country.
وہ کہہ رہے تھے کہ چین کسی حد تک اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اس حد تک نہیں جہاں تک کوئی ان سے توقع کر سکتا ہے۔ وہ کسی بھی طرح اندرونی طور پر وہاں کے معاملات میں ملوث نہیں ہوگا، یہ امکان بھی نہیں ہے کہ وہ پوری طرح سے کسی قسم کے مذاکرات میں شامل ہوں، ہر چند کے وہ حالات کے پیش نظر یہ ضرور چاہیں گے کہ امن مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے۔ میرے خیال میں چینی یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن کسی کو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس حد تک ملوث ہوں گے کہ کسی ثالثے کے لیے کوئی بڑا کردار ادا کریں۔ افغانستان سے امریکی اور بین الاقوامی افواج کی انخلا کے بعد کی صورتحال کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر وائن بام نے کہا،
So much depends upon whether the Afghan National Security Forces will be able to stand up against the Taliban's certain offensive, which is going to follow the departure of the U.S. allied forces.
وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ صورتحال کافی خراب ہو جائے گی، اور اس کا زیادہ تر انحصار اس بات پر ہے کہ کیا افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز ان حملوں کا مقابلہ کر سکیں گے جو طالبان امریکی اور بین الاقوامی افواج کے انخلا کے بعد کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد سیاسی اشرافیہ کے بعض ارکان طالبان کے ساتھ اپنے اپنے معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ باقی لوگ شمال میں اپنی اپنی ملیشیوں کے پاس چلے جائیں گے اور وہ طالبان کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور ایک بار پھر جنگ و جدال کے سبب بہت سے لوگ پناہ گزین بن کر افغانستان سے نکلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں حالات کو بد سے بدتر ہونے سے روکنے کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، ورنہ تاریخ وہی منظر دکھائے گی جو 1990 کے اوائل میں دنیا نے دیکھا۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دیہی علاقوں میں بسنے والوں کو علاج کے لیے اکثر کوئٹہ یا دیگر بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے، لیکن اب کچھ علاقوں میں حکومت نے ٹیلی ہیلتھ کلینکس قائم کر دیے ہیں جو صحت کی سہولتوں کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ مرتضیٰ زہری کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے، یہاں زیادہ تر لوگ کوئٹہ کے سرکاری ہسپتالوں پر انحصار کرتے ہیں جہاں پہنچنے میں انہیں گھنٹوں لگتے ہیں، سفر کا خرچ علاج کو مزید مہنگا بنا دیتا ہے۔ مگر اب بلوچستان کے دیہی علاقوں میں صحت کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے ٹیلی میڈیسن کی سہولیات متعارف کرائی گئی ہیں۔ ضلع مستم کے دور افتادہ علاقے کردگاب کے اس بنیادی صحت مرکز میں اسلام آباد کے ڈاکٹرز مریضوں کا آن لائن علاج کرتے ہیں، جبکہ یہاں جدید طبی سہولیات بھی مہیا کی گئی ہیں۔
یہاں سے ہمیں مفت ادویات ملتی ہیں، یہاں لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں جو علاج کرتی ہیں۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم علاج کے لیے کراچی اور کوئٹہ جا سکیں۔
مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز اسلام آباد میں قائم ٹیلی ہیلتھ ریسورس سینٹر سے کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے اس گروپ میں سینئر میڈیکل آفیسر، ماہر امراض نسواں اور فیملی فزیشین شامل ہیں۔
ٹیلی ہیلتھ ایک بہت ہی مؤثر طریقہ علاج ہے، اور خاص طور پر بلوچستان جیسے صوبے میں، یہاں پر آبادی دور افتادہ علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے اور یہاں پر صحت کی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں۔ ٹیلی ہیلتھ سروسز کے ذریعے یہاں پر بی ایچ یو میں موجود ٹیلی ہیلتھ سینٹر میں ہی مریضوں کا علاج کر دیا جاتا ہے۔
مریضوں کا ڈاکٹر سے رابطہ کرنے اور جدید مشینوں کو استعمال کرنے کے لیے بلوچستان میں موجود عملے کو خصوصی تربیت بھی دی گئی ہے۔
جب سے ٹیلی ہیلتھ آئی ہے تو ہماری بہت بڑی مسئلہ حل ہو گئی ہیں ٹیلی ہیلتھ کے حساب سے، خاص کر الٹرا ساؤنڈ کو سہولت ہماری عورتوں کو ملی ہے، یہاں تک کہ ہر چیز کا تشخیص بھی کیا جاتا ہے ٹیلی ہیلتھ کے، قابل ڈاکٹرز ہمیں ملے ہیں اور اس علاقے میں ایسے قابل کبھی بھی ڈاکٹر ہمیں نہیں ملے، کیونکہ ہمیں سٹی جانا ہوتا تھا چھوٹے سے چھوٹے بیماری کے لیے بھی۔
بلوچستان میں صحت کے نیم سرکاری ادارے پیپلز پرائمری ہیلتھ کیئر انیشیٹو یا پی پی ایچ آئی کے اعداد و شمار کے مطابق صوبے میں اب تک گوادر، کوئٹہ، مستونگ، ڈیرہ مراد جمالی اور واشک میں 6 ٹیلی ہیلتھ سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ دیگر پسماندہ اور دور دراز علاقوں میں مزید 10 سینٹرز کے قیام کا عمل جاری ہے، جس سے دیہی علاقوں میں صحت کے شعبے میں بہتری آنے کی امید ہے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صدر جو بائیڈن نے عہدہ سنبھالتے ہی اولین قدم یہ اٹھایا کہ انہوں نے پیرس معاہدے میں دوبارہ شمولیت کے لیے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ اس معاہدے پر جن ملکوں نے دستخط کیے ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ گیس کے اپنے اخراج میں کٹوتی کریں تاکہ عالمی اوسط درجہ حرارت میں اضافے کو 2 درجے سیلسیس سے خاصا نیچے رکھا جائے اور اس بات کی ہر ممکن کوشش کی جائے کہ اسے 1.5 سیلسیس تک محدود کر دیا جائے۔ اپنی ایک حالیہ تقریر میں وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ پیرس معاہدے میں 6 سال پہلے جو اہداف مقرر کیے گئے تھے انہیں حاصل کرنے میں دنیا پہلے ہی ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اہداف شروع ہی سے حاصل نہیں کیے جا سکے۔ آج کے دور میں سائنس بالکل واضح ہے، ہمیں تباہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سیلسیس سے کم رکھیں۔ امریکہ جو دنیا میں گرین ہاؤس گیسز خارج کرنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، اس بحران سے نمٹنے میں خاص کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن یہ محض کافی نہیں ہوگا۔ اگر امریکہ فوری طور پر گیس کے اخراج کو 0 کی سطح پر لے آئے، پھر بھی اس 85% اخراج سے ہم نبرد آزما نہیں ہو سکتے جس کے لیے دنیا کے بقیہ ممالک ذمہ دار ہیں۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ اگر اس سے کم پر بات کی تو اس کے نتائج ہمیں بھگتنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سیکیورٹی چیلنج کا سامنا کریں، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی امکانی طور پر صورتحال کو بدتر کر دے گی۔ موسمیاتی تبدیلی موجودہ تنازعات میں شدت پیدا کر دیتی ہے اور نئے تنازعات کا خطرہ بڑھا دیتی ہے، خاص کر ان ملکوں میں جہاں کمزور حکومتیں قائم ہیں اور جہاں وسائل کی کمی ہے۔ ان 20 ملکوں میں سے جن کے بارے میں ریڈ کراس کا خیال ہے کہ انہیں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا سب سے زیادہ خطرہ ہے، 12 ممالک ایسے ہیں جنہیں پہلے ہی مسلح تصادم کا سامنا ہے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے نئے مقامات پر تنازع جنم لے سکتے ہیں، مثلاً قطب شمالی کے علاقے میں جہاں روس نئے خطے زمین پر کنٹرول کے لیے اپنی موجودگی بڑھا رہا ہے۔ وہ قطب شمالی میں اڈوں کو جدید شکل دے رہا ہے اور نئے اڈے تعمیر کر رہا ہے، جن میں سے ایک الاسکا سے ٹھیک 300 میل پرے ہے۔ چین بھی قطب شمالی کے علاقے میں اپنی موجودگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی نقل مکانی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ 2020 میں بحر اوقیانوس میں 13 طوفان آئے، جو اتنی بڑی تعداد میں پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ وسطی امریکہ خاص طور پر سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ جب لوگ تباہ کاریوں کا سامنا کرتے ہیں، خاص کر وہ جنہیں پہلے ہی سے غربت اور عدم سلامتی کا خطرہ درپیش ہے، تو یہ گویا آخری تنکا ثابت ہو سکتا ہے اور لوگ رہائش کے لیے بہتر مقامات کی تلاش میں اپنے گھر بار کو چھوڑنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ بائیڈن ہیرس انتظامیہ موسمیاتی تبدیلی کے بحران سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات کرے گی جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں کیے گئے۔ ہماری حکومت پورے ملک میں پہلے ہی بھرپور کوشش جاری رکھے ہوئے ہے، ہمارا مستقبل ان فیصلوں سے وابستہ ہے جو ہم آج کریں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اب خاص خاص خبریں. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی فلسطین امن مشن پر نیو یارک پہنچ گئے ہیں. وہ نیو یارک میں فلسطین کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بلائے گئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں اور مختلف عالمی لیڈروں سے بھی ملاقات کریں گے. غزہ میں اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسندوں کے درمیان لڑائی پر غور کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج جمعرات کے روز ہو رہا ہے. اس اجلاس کی درخواست اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی اور عرب ملکوں نے کی ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے اسرائیلی بمباری میں نمایاں کمی کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مقصد حاصل ہونے تک کارروائی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت چلانی کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.